ولازم خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. درس 621. ہر سال 6 ستمبر کا یہ درس 6 ستمبر کے حوالے سے ایک خاص عنوان اور ایک خاص موضوع پہ ہوا کرتا ہے، لیکن اس سال کیوں گے؟ ویسے ہی وہ مسائل جو بینکنگ کے حوالے سے بیان ہو رہے تھے وہ جتنے زیادہ پھیل گئے کہ ہر صورت میں آج کے درس میں انہیں ختم کرنا ضروری ہے، اور پھر 6 ستمبر سے زیادہ اہم تاریخی مناسبت بھی آج ہے. اگرچہ اپنے موضوع کی وجہ سے، مسائل کے موضوع کی وجہ سے ہم اس تاریخی مناسبت کی زیادہ تفصیل میں تو نہیں جا سکیں گے، لیکن مختصر کہی بات 7 منٹ صحیح کچھ تذکرہ آخر میں کیا جائے گا. ویسے یہ تینوں دن جس میں آج رات بڑے امام باڑے کی رات کی مجلس بھی شامل ہے، اس شہادت کی مناسبت سے مجھے آپ میں سے اکثر و بیشتر کی زیارت کا موقع ملا اور ملے گا، تو اتنا یہ احساس بھی نہیں ہوگا کہ اتنی اہم تاریخیں آئیں اور اس کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا. آئیے بات تمہید میں ہی زیادہ نہ پھیل جائے، اس لیے براہ راست نفس موضوع پر گفتگو کا آغاز ہو. بینکنگ کے مسئلہ 3-4 دس چھوٹی چھوٹی الگ الگ باتوں کا بیان ہو رہا تھا، وہ فقط اس لیے کہ میں اپنی حد تک یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سارے مسئلے ایک دم سے بیان ہو جائیں تو شاید سننے والوں کو سمجھنے میں پریشانی ہو. ہو سکتا ہے کہ میرا یہ گمان یا میرا اپنا یہ خیال غلط ہو، اور بجائے اتنا پھیلا کے بیان کرنے کے ایک ہی تقریر میں بھی بیان آ جاتا تو کوئی پریشانی نہ ہوگی. لیکن بھارت کچھ فیصلے یا ججمنٹ ایسے ہیں جس میں آدمی غلطی بھی کر سکتا. میرا اس وقت بھی یہ نظریہ تھا، آج بھی میرا یہی اندازہ ہے. چنانچہ وہ سارے مسائل جو تقریباً اس سے پہلے کی 3 تقاریر میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے آئے، ذرا سا ذہن مانوس ہو جائے، آج ان سب کو جوڑ کر آخر میں مکمل مسئلہ بیان کر کے انشاءاللہ اس موضوع کو ختم کر دینا ہے. لیکن ایک تمہیدی جملہ مجھے کہنا ہی ہے، اور وہ تمہیدی جملہ خاص بینکنگ کے حوالے سے بھی ہے اور ویسے پورے مسائل کے حوالے سے بھی، گھر کے اس کا تعلق شاید آپ سے اتنا نہ ہو، آپ سے مطلب جو مجمع ہے، لیکن میری معلومات کے مطابق یہ تقاریر کچھ ایسے افراد بھی سنتے ہیں جن کے لیے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اب خصوصیت کے ساتھ انقلاب اسلامی ایران کے بعد مسائل فقہ آسان ہو جائیں اور مختلف مراجع کے فتوے ایک ہی جگہ جمع ہو کے مل جائیں، تاکہ ان افراد کو آسانی ہو جن کے گھر میں ایک سے زیادہ مجتہد کے مقلد ہوں، ان مدارس کو آسانی ہو کہ جن کے شاگردوں ایک سے زیادہ مرجع کے مقلد تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ان مسئلہ بیان کرنے والوں اور علماء کو آسانی ہو جو ایسے مجمع میں جاتے ہیں جہاں ایک سے زیادہ مراجع کے مقلد ہوتے ہیں. اس کے لیے ایسی کتابیں، ایسے کیسٹ، کمپیوٹر کی ایسی سی ڈیز اور اس سے متعلقہ ساری چیزیں اس انداز سے تیار کی جا رہی ہیں کہ مثلاً ایک قوضی ہے، اس میں 4 یا 6 یا 8 مجتہدین کے فتوے شامل کر دیے، کمپیوٹر کی ایک سی ڈی بنائی، اس کے اندر ایک سے زیادہ مراجع کے فتوے آ گئے. تو یہ چیز بنیادی طور پہ تو بہت اچھی ہے, بشرط یہ کہ اس سے نوجوان اور ایسے لوگ جو اپنے آپ کو شریعت کی اتھارٹی سمجھتے ہیں جبکہ کچھ نہیں, وہ غلط استفادہ نہ کریں اور اسے ایک ذریعہ نہ بنائیں علماء کرام کی توحید کا. لیکن یہ ایک الگ موضوع ہے کہ بعض اوقات علم حاصل کیا جاتا ہے سمجھنے کے لیے, بعض اوقات علم حاصل کیا جاتا ہے کسی کو ذلیل کرنے کے لیے. جو خاص بات مجھے کہنا تھی وہ یہ کہ اس میں اب تک میرے تجربے میں جتنی ایسی کتابیں آئیں اس میں ایک کمی یا یہ کہیے کہ خرابی, اور وہ یہ کہ تقریباً ان ساری کتابوں مرحوم آیت اللہ خوئی کے مسئلے غلط درج ہوئے. یہ میں بات کر رہا ہوں ایران اور لبنان کی چھپی ہوئی کتابوں میں مرحوم آیت اللہ خوئی کے مسئلے اس میں غلط درج ہوئے. وہ توضیح المسائل بھی میں نے دیکھی جس کے اندر کئی مراجع کے فتوے ایک ساتھ شامل کیے گئے. وہ قروۃ الوسطیٰ بھی میں نے دیکھی جس میں ایک سے زیادہ مراجع کے فتوے آئے. تو باقی مراجع کی حد تک تو نہیں, لیکن مرحوم آیت اللہ خوئی کے مقلدوں کے فی الحال میری ناقص معلومات کے مطابق یہ کتابیں بیکار ہیں. اچھا اب یہ کمی کیسے رہ گئی یا یہ خرابی کیسے پیدا ہوئی اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں علماء کی حد تک فقہ کی اہم ترین کتاب کا نام ہے قروۃ الوسطیٰ. مرحوم آغا خوئی نے سن 1945 یا 46 میں اس کتاب پر اپنا حاشیہ لگایا. حاشیہ لگانا ہماری ایک اصطلاح, یعنی اس کتاب میں جو مرحوم آغا کاظم نے تبصرہ کی ہے, جہاں جہاں اختلاف ہوتا ہے کسی مرجع کو وہ وان نوٹ دیکھا ہے کہ میرا مسئلہ یہاں کچھ اور. ہر مرجع کا یہی طریقہ کار ہے. 1945 میں جب آیت اللہ العظمیٰ آغائے ابو الحسن اصفہانی کا انتقال ہوا اور مرحوم آغائے خوئی کی شخصیت بحیثیت مرجع ابھرنے لگی, اس وقت پہلی مرتبہ اس کتاب میں اپنے مسئلے شامل کیے. اور اس کتاب میں مسئلے شامل کرنے کا طریقہ یہ کہ کتاب کو اسی طرح رکھتے ہیں جہاں جہاں اختلاف ہو وہاں نمبر دے کر نیچے اپنا نوٹ دے دیتے ہیں یا الگ سے اس کو چھاپ دیتے ہیں. اس وقت مرحوم آیت اللہ خوئی اس حاشیے مرحوم آیت اللہ روحانی نے جو ان کے پہلے بیت کے شاگرد تھے اور مرحوم آیت اللہ سید کاظم تبریزی جن کا انتقال 1996 میں ہوا اور ہمیں پتا بھی نہ چلا کہ کون سدھر گئے, سب سے زیادہ مدد کی تھی. لیکن یہ اتنا پرانا حاشیہ تھا اور اس وقت مرجعیت کا آغاز تھا کہ اس کے تقریباً 35 سال بعد 1980 کے شروع یا یہ کہیے کہ لیٹ 70s ان میں سے آدھے سے زیادہ مسئلے مرحوم آیت اللہ خوئی کی تجدید نظر کے نتیجے میں بدل گئے. چنانچہ اس کے بعد نہ صرف یہ کہ انہوں نے نیا حاشیہ چھاپا بلکہ خاص اپنی نگرانی نجف اشرف نے اپنے ادارے کے تحت یہ حاشیہ شائع کیا. میں نے جہاں تک دیکھا ایران میں بھی اور لبنان میں جہاں جہاں یہ کتاب چھپی ہے اب تک مرحوم آ گئے کوئی تو وہی پرانا حاشیہ چل رہا جس کے کم سے کم 30% بلکہ شاید 50% مسئلے بدل چکے ہیں. تو جو لوگ اب تک اسی کتاب پر اکتفا کیے ہوئے ہیں, کتابیں نہیں چھپ رہی, کتاب 1945 کی نہیں ہے, کتاب ہے 1995, کتاب ہے 1990, جن کی بغل میں اب تک وہ پرانی کتاب کھڑی ہوئی اور جس کی مدد سے وہ ہر مسئلے میں 3-4 مراجع کا فتوا بتا دیتے ہیں, یہ باقی سب کے لیے کام آئے گا, آغاز ہوئی کے مقلدوں کے لیے کام نہیں آئے گا. کیونکہ ایک مشتہد جب اپنا نظریہ بدل تو پرانا فتوا نہیں چلتا ہے, نئے فتوے کی اہمیت ہوتی. اور تقریباً 1980 کے شروع میں آغاز ہوئی کی توضیح المسائل میں بھی وہ تبدیلیاں ہو گئی. جو مسئلے جو نیا نظریہ سامنے آیا تو قروۃ الوسطیٰ کے ہی سارے مسئلے توضیح میں, تو وہ ساری تبدیلیاں توضیح میں بھی ہوں. چنانچہ توضیح المسائل کے خود آغا کوئی کی نگرانی میں چھپے ہوئے پرانے ایڈیشن اب بیکار ہو گئے. لیکن اب تک ایران وغیرہ وہ والی توحید جس میں 11-12 مستحدین کے فتوے, اس میں آغا کوئی کا وہی پرانا پہلا ایڈیشن توضیح والا چل رہا, وہ بھی ایک اعتبار سے بیکار ہے. اب یقیناً یہاں کے مجمع کے لیے جو اس وقت بیٹھا اور آج وفات کا دن ہونے کی بنا پر اور مختلف علاقوں میں مجلس ہونے کی بنا پر یہ اور مختصر رہ گیا, اس مجمع کے لیے تو ساری چیزیں بیکار ہیں. لیکن شاید آپ میں سے بھی کسی کے کام کی ہو اور باقی جو لوگ سنتے ہیں ان میں سے تو یقیناً بہت سے لوگوں کے لیے ہو. اور اسی حوالے ایک آخری گزارش, یعنی یہی بات چل رہی ہے, میں نے دو کتابوں کے نام لیے. مرحوم آغا خوئی کے انتقال کے بعد ایسی کتابیں بھی بہت زیادہ چھپی جس میں وہ سوال اور جواب ہیں, جو کتابوں کے علاوہ جو آغا خوئی اپنے فتوے کی کتاب چھاپتے ہیں اس کے علاوہ جو ان سے ساری زندگی سوال کیے گئے, تقریباً اس کی تعداد بہت سے افراد اور اداروں کے پاس یہ موجود, رفتہ رفتہ ان کو بھی چھاپا جا رہا. اب اس کے اندر بھی وہی خرابی آ گئی, خرابی تو اسے نہیں کہیں گے لیکن فقط اس لیے کہ بات واضح, اور وہ یہ کہ بعض مسائل جس نے سوال کیا اس نے آج سے 20 سال پہلے سوال کیا, اس کے بعد تو وہی جواب ہے وہ اس نے چھاپ دیا, اور بعض ایسے مسئلے تھے اس نے جو بعد میں بدل گئے, تو جس نے 10 سال پہلے سوال کیا اس کو ایک اور جواب دیا. تو یہ جو سوال و جواب کی کتابیں چھپ رہی اس کو وہی شخص استعمال کرے جسے اتنا اندازہ ہے کہ پہلے والا مسئلہ کون سا ہے اور بعد والا کون سا ہے, بدلا ہوا مسئلہ کون سا ہے جو بدل کے اب, اور جو پہلا پرانا تھا وہ کون سا. اس لیے کہ ایسی کتاب چھاپنے والوں میں سے اکثر شروع میں یہ خیال کیا ہی نہیں تھا, چنانچہ انہوں نے جو شروع کی جلدیں چھاپی اس میں تاریخ نہیں دی کہ یہ سوال یہ استفتاء کب کیا گیا ہے. مرد جب کسی سوال کا جواب دیتا ہے تو دستخط اور مہر کے ساتھ تاریخ بھی لکھ دیتا ہے, لیکن جو ان خطوں کی فوٹو کاپی نہیں چھاپی گئی بلکہ خالی اس کے مسئلے نکال کے چھاپے گئے, تو یہ تیسری کتاب جو چھپی اس کے اندر بھی یہ خرابی, لیکن اس میں یہ خرابی اس انداز کی خرابی ہے جو لوگوں کو کنفیوز کر رہی ہے, کیونکہ توضیح میں تو ایک ہی فصل ہے. اس میں یہ خرابی ہو کہ ایک ہی کتاب میں 3 مسئلے آ گئے, ایک مسئلے کے 3 جواب آ گئے. اب یقیناً یہ مسئلہ ہو گیا کہ اس میں صحیح جواب کون سا, کیونکہ سوال جواب اس طرح اکٹھا ہوئے. یا ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کے پاس جو آگے کوئی کے خطے ہوتے دی, آپ سے کہا کہ آپ دے دیجیے, آپ سے کہا کہ آپ دے دیجیے, اور سب چھاپتے چلے. اب ان میں سے جس نے آخر میں مسئلہ پوچھا اس کا جواب آخری جواب مانا جائے, مگر ہم نے تو سب کے خط لے کر ایک ساتھ ملا کے چھاپ دی, تو اس کتاب میں تو واقعہ یہ مسئلہ ہو گیا کہ کتاب پڑھنے والا ہی کنفیوز ہو گیا کہ ایک سوال کے 2 جواب کیوں. توضیح میں کم از کم یہ ہے کہ جس کے پاس پرانا ایڈیشن ہے اس کے پاس پرانے مسئلے ہیں, نیا ایڈیشن ہے نئے مسئلے ہیں. عروا کے حاشیے میں جس کے پاس پرانا حاشیہ ہے پرانے مسئلے ہیں, نئے والے کے پاس نئے مسئلے ہیں. سوال و جواب کی کتاب مسئلہ یہ ہوگا کہ ایک ہی کتاب کے ایک ورق پہ ایک چیز کا جواب ہاں میں ہے, 2 ورق کے بعد اسی کا جواب نہ میں. اور جمع کرتے وقت اس نقطے کی طرف توجہ نہیں رہی تھی جس کی وجہ سے بھی یہ پریشانی, کیونکہ ہمارے یہاں بعض لوگ حوزہ علمیہ قم کو چھو کے واپس آ گئے, جس کے نتیجے علم ہو کہ نہ ہو فارسی زبان یا عربی زبان سیکھ گئے, چنانچہ وہ ایسی کتابوں کو بڑا غنیمت سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بغیر کسی محنت کے ایسا علم آ گیا کہ ہم جہاں بیٹھے 10 مشتہد کے فتوے بتا سکتے ہیں. مگر ایک بات کا خیال کیا جائے درجے کے طریقہ اور بھی غلط, یوں بھی غلط کہ اگر کوئی کے مسالوں کے اندر یقیناً وہ آدمی ٹھوکر کھا جائے گا جس کے پاس خالی رٹے رٹائے جوابات ہیں اور اسے ذرا سے بھی ان کے نظریات سے آگاہی نہیں. ہمارا فرض ہے وما علینا الا البلاغ, جو حقیقت اور پیغام ہے وہ پہنچا دیا جائے, آدمی جس کی مرضی مانے کے نہ مانے. لیکن یہ بات آئندہ اتوار کو بھی آ سکتی تھی, آج جب وقت بھی کم ہے, آپ کی بھی زیادہ مصروفیات ہیں, میری بھی مجلسیں پے در پے ہیں, جو پرسوں رات کا سلسلہ چل رہا پھر یہ بات بھی ہو گئی. یہ بات تو ہے جو ایک ہفتے اور ٹالی جا سکتی, جیسے ایک اور تمہید میرے ذہن میں ہے آج کے لیے لیکن وہ اگلے ہفتے آ سکتے. یہ اس لیے کہ ان مسائل میں جو بدلے گئے بینکنگ سے متعلقہ مسائل میں, تو آج جب بینکنگ کی بات مکمل ہو رہی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی صاحب یہ کہیں کہ ہمارے پاس آگے کوئی کہ ایک کھلا کتاب ہے اس میں تو کچھ اور مسئلہ لکھا, تو یہ ہمارے آج کے موضوع سے بھی متعلق ہے مسئلہ. یہ بہت ہی خام سی یا ابتدائی مثال دے رہا ہوں. آگے کوئی کی طرف سے شروع آج سے تقریباً 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے جو جوابات آئے تھے اس میں یہ تھا کہ بینک کا نفع ملے مختصر سی مقدار بھائی کو دے دو, اور اس کے بعد 10 سال یا 15 سال بعد نظریے میں تبدیلی ہوئی تھا کم از کم 50% یا آدھا حصہ بھائی کو دینا. اب یہ اختلاف عملی اعتبار سے چھوٹا اختلاف نہیں, آپ کے ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ میں 1 لاکھ جمع اور آپ کو یہ مثلاً 6 لاکھ ہو کے ملے, پہلے جواب کی روشنی وہ جو آپ کا 5 لاکھ کا نفع ہے اس میں سے آپ 500 دے دیں باقی آپ کے لیے حلال, نئے جواب کی روشنی میں 2.5 لاکھ دینا. 500 روپے اور 2.5 لاکھ روپے میں کوئی اتنا چھوٹا فرق نہیں, چار بھی کہے کہ 19-20 کا فرق پر چل جاتا. اب 2.5 لاکھ جس کو دینا واجب ہو رہا اسے تو آگاہ کوئی کا وہی فتوا سوٹ کرے گا جس کے اندر 500 سے بھی کام چل جاتا, اور فتوا تو خود سنا نہیں اس لیے وہ مسئلہ بتانے والا بڑا اچھا لگے گا جو 500 میں کام نکال رہا, اور وہ مسئلہ بتانے والا ویسے ہی بڑا خبیث کا نظر آنے لگے گا جو 2.5 لاکھ سے کم کی بات ہی نہیں کر رہا. تو جیسے باقی اور جگہوں پہ تبدیلی ہوئی وہاں تبدیلی تو حلال اور حرام تک میں ہوئی. مثلا جس سال ہم نے پہلا حج کیا 1980, مومنین موجود ہیں ہمارے رمضان صاحب ہیں مبارک صاحب ہیں یہ سب لوگ تھے پہلے آئے, اس وقت آگاہ کوئی کا نظریہ یہ تھا, ہم یہ بینکنگ کی مثال نہیں دوسری مثال, کہ سرنگ میں سے بھی احرام کی حالت میں گزرنا حرام, اور یہ نظریہ 2-3 سال چلا سرنگ. اب اس وقت میں مکے کا جغرافیہ نہیں بتانا چاہتا ہوں ورنہ بات وہی ہوگی کہ شروع تو بڑے دھوم دھڑکے سے ہوا تھا کہ آج براہ راست مسئلے آ رہے ہیں آپ ہی ادھر ادھر چلے گئے, لیکن مکے کی سرنگیں اب کون ان سے واقف نہیں, واقف ہی نہیں, ایسا ماحول ہے کہ ہر ایک کو لامحالہ اس مسئلے میں پھنسنا پڑتا. چنانچہ بڑا مشکل مسئلہ تھا اس زمانے اور اب اور بڑھ گیا, اس وقت مکے میں اگر 10 سرنگیں تھی تو 500 بن گئی, لیکن اس وقت فتویٰ ہی یہ تھا آگاہ کوئی کا کہ سرنگ میں سے بھی احرام پہن کے گزرنا حرام, احرام میں مرد کے لیے سر کھلا ہونا چاہیے اور چھت کے نیچے چلنا جائز نہیں. اس مسئلے کی تفصیلات ہیں فی الحال میں مثال دے رہا ہوں. چنانچہ مجھے یاد ہے کہ مثلاً ہمارے یہ رمضان صاحب برادر محترم ایک بار کیونکہ مسئلہ ہے سر انہیں ایسے راستے سے آنا پڑا کہ سرنگ پڑ رہی, سرنگ حرام باقاعدہ پوری پہاڑی کے اوپر چڑھنا پڑا, شاید چپل بھی کھو چکی تھی ننگے پیر بھی تھے شاید. تو اب یہ ہے کہ معمولی مسئلہ نہیں, ایک سیدھا راستہ بنا اس کو چھوڑ کر آپ اس پوری پہاڑی کے اوپر جا رہے ہیں جس میں سے سرنگ نکالی گئی. اگر پہاڑی اتنی چھوٹی ہوتی تو سرنگ نکالنے کی ضرورت ہی کیا ہوتی, وہ پہاڑی اتنی ہی بڑی ہوگی کہ سرنگ کے ذریعے راستہ بنایا گیا. مسئلہ اہم مسئلہ تھا, پاؤں چھلنی ہونے والا مسئلہ, وہ مہمائی والا مسئلہ تھا, یقیناً کیتو اور ماؤنٹ ایوریسٹ جیسی پہاڑی نہ تھی لیکن پہاڑی پہاڑی ہوتی. بعد میں آگے کوئی اپنا نظریہ تجدید کر لی اور کہا کہ نہیں سرنگیں اس سائے میں نہیں آتی ہیں جو حرام, سرنگ کا سایہ چاہیے. اب ہوا یہ کہ 1980 کے حج بعض مسئلہ بتانے والوں نے کہا ارے چھوڑو باہر باہر کو سرنگ میں سے جاؤ, اور ہم سے مسئلہ سنا گیا کہ حرام, تو وہ شخص جس نے ہمارے مسئلے پہ عمل کیا ویسے ہی جھنجھلایا ہوا تھا. اور بعد میں 5 سال بعد جب آگاہ کوئی کا فتوا آ گیا کہ سرنگ میں سے جا سکتے ہو تو اس کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ مرضی کا فتوا بنا, اس کے ذہن میں یہ آیا کہ مسئلہ ہی ہم کو غلط بتایا گیا, اور اس وقت بھی اور آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خدائی بہ رکھتے ایسے ہی چڑے بیٹھے وہ اور ان کو ایک موقع ملا, وہ تو خوش قسمتی کتاب میں مسئلہ نہیں آیا تحریر میں نے پوچھا تھا, کیونکہ کتاب میں جب مسئلہ بدلتا تو یہ نہیں لکھتے کہ پہلے یہ تھا, مجھے نئے ایڈیشن میں بس نیا مسئلہ ہے, اس میں آگاہ کوئی نہیں لکھی کہ پہلے میں وہی سمجھتا تھا کہ سرنگ کا سایہ حرام ہے, اب بالکل آخر میں میں نے اس نظریے کو بدلا, چنانچہ ایک ایسی تحریر آ گئی کہ اس مسئلے کی حد کو یہ بات واضح ہو کہ مسئلہ بتانے میں غلطی نہیں ہوئی ہے مرضی کے نظریے میں تبدیلی ہوئی, لیکن بینکنگ کے حوالے سے یہ لیکن میں نے غلط کہا, لیکن تو آتا ہے بات کو آگے بڑھانے. بینکنگ کے حوالے سے بھی ایسی دو تین تبدیلیاں چنانچہ یہ جو آج کے مسائل بیان ہو رہے ہیں, میں اپنی حد تک آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اگر آبائے کل کی پرانی تحریر اور پرانے کسی کتاب کے اس سے ہٹ کر مسئلے ہیں تو سوائے اس کے کہ کوئی زبان کی غلطی ہو گئی بولنے میں سلپ آف ٹنگ, باقی آخر کے ان کی نظر یہ گئی. اب آئیے بینکنگ کے حوالے سے ایک دوسری مثال سن لیں اور مسئلہ شروع ہو جائے. ایک مثال تو میں نے دی کہ فقیر کا حصہ جو بینک کے نفع میں واجب اس کی مقدار بدلی. اگر بہت زیادہ مسئلے جاننے والے کو معلوم کہ یہ فتوے کی تبدیلی نہیں, یہ اپنے اختیارات کا استعمال, لیکن فتوے کی تبدیلی بھی اپنی جگہ ہے اور بہت اہم. میرے پاس اتفاق ہے کراچی سے اردو میں چھپی ہوئی کتاب ایک ٹرسٹ میں چھاپی ہے, آپ ہی حضرات کے درمیان کا ٹرسٹ, اور اس میں انہوں نے تحریر کی فوٹو کاپی تو نہیں تھی, مسئلے چھاپ دیے کہ بینک سے قرضہ لینا جبکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ سود لیں گورنمنٹ بینک, کیا بغیر مجبوری کے جائز؟ تو اس کتاب میں یہ چھپا ہوا جو آپ ہی کے درمیان سے چھاپی گئی, بلفظ آپ ہی سے آپ سمجھ جائیے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. یہ جواب آ رہا ہے کا یہ چھاپا گیا ہے کہ جی نہیں, بغیر مجبوری کے جائز نہیں. اور آج آپ جو مسئلے سنیں اس کے اندر جواب ہی یہ ہے کہ اس کا مجبوری سے کوئی تعلق ہی نہیں. اب مجھے اگر اس مسئلے میں یہ بھی شک کہ کیا وہ پہلے والا مسئلہ بھی صحیح سمجھا گیا کہ نہیں, لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ کتاب میں چھپا ہوا میرے پاس یہ مسئلہ, کتاب کسی عالم کی نہیں ہے کسی ٹرسٹ کی, فتوا آگاہ کوئی کا حوالہ دیا جا رہا یا آگاہ کوئی فرماتے ہیں کہ بینک سے قرضہ جب پتا ہے کہ سود لیا جائے گا تو بغیر مجبوری کی جائز نہیں, جبکہ میرے علم میں ان کا نظریہ بالکل مختلف. اور خالی علم کی بات نہیں, اتنے مختلف گھماؤ پھراؤ کے ساتھ 500 سے زیادہ علماء نے یہ مسئلہ پوچھا, جب گنجائش بھی نہیں ہے کہ شاید میں غلط سمجھا. ایسی اگر کوئی اور بھی مثالیں اس کے لیے یہ آج کی تبدیل جو قربا اور توحید ایسی کتابیں اور منہاج اس کے اندر بھی یہ تبدیلی آئی. مثلا اب میں ہر چیز کی ایک مثال دیتا ہوں. منہاج میں لکھا کہ اگر تسبیح آگ میں پکائی نہیں گئی ہے تو اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں. چنانچہ لبنان کے ایک عالم نے عالم آگا کوئی کو خط لکھا کہ اس عبارت سے یہ لگ رہا ہے کہ پکی دو صورت ہے, صرف آگا کوئی اور سیستانی والوں میں, یا تو آپ شرط لگا کے پیسہ رکھوا رہے ہیں یا بغیر شرط. بغیر شرط کے پیسہ رکھ رہے ہیں تو حلال ہے, لیکن شرط کسے کہتے ہیں؟ آگا سیستانی فرماتے ہیں شرط کا مطلب آپ کے دل کی نیت. اگر آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ میں پیسہ یا حفاظت کے لیے رکھوا رہا ہوں یا کاروباری تقاضوں کے لیے رکھوا رہا ہوں یا کوئی اور مت رہے, نفع نہیں چاہیے مجھے, لیکن اکاؤنٹ کھولنا ضروری ہے کسی بھی وجہ سے, آپ کے دل میں اضافہ یا نفع لینے کی نیت نہیں, تو پھر جو آپ پیسہ رکھوا رہے اور اکاؤنٹ کھول رہے ہیں یہ کہلائے گا بغیر شرط. لیکن اس میں اگر سیستانی فرماتے ہیں کہ مسلمان بینک میں تو آپ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں جب آپ کی نیت نہیں ہے اضافے, گورنمنٹ کے بینک میں بغیر شرط کے بھی پیسہ رکھوانا احتیاط واجب کے بنا پہ صحیح ہے, کیونکہ گورنمنٹ کے بینک میں پیسہ رکھوانے کا مطلب پیسہ رکھوانا نہیں, اپنا پیسہ ضائع کرنا, اور انسان اپنا پیسہ ضائع کرنے کی اجازت نہیں. چنانچہ احتیاط یہ کہ گورنمنٹ کے بینک اول تو بغیر شرط کے بھی اکاؤنٹ نہ کھول, اور اگر یہ اکاؤنٹ کھولنے ہی جا رہے تو اس کا ایک خمس پہلے سے دیں, کیونکہ جو پیسہ آپ فضول خرچی میں پھینکیں گے اس کا خمس آپ کو دینا. خیر یہ والا مسئلہ سننے کی حد تک تو ٹھیک, مجھے بھی یقین ہے کہ ان کا کوئی مقلد اس سے عمل کرنے کو راضی نہیں ہوگا جب اس تک کے واجب نہ ہو جائے. ابھی تو احتیاط واجب, چنانچہ اگر سیستانی کا مقلد کہے کہ میرے لیے کوئی گنجائش ہے گورنمنٹ بینک بغیر شرط کے پیسہ رکھیں, یہ کی گنجائش احتیاط واجب ہے, دوسرے بڑے مرجع کی جانب رجوع کروں. چنا شیخ جواد تبریز آغاز سیستانی کا وہ مقلد جس نے تقلید انہی سے شروع کی, ان سے پہلے تقلید نہیں کی, چنانچہ وہ آغاز جواد تبریزی کی جانب رجوع کر سکتا, جو فرماتے ہیں کہ گورنمنٹ بینک میں بھی پرائیویٹ بینک کی طرح پیسہ رکھنے کی اجازت ہے اگر شرط نہ, اور اگر آپ کی طرف سے شرط نہیں تو گورنمنٹ اور پرائیویٹ دونوں بینکوں میں اگر سیستانی کا مقلد پیسہ رکھ سکتا اور پھر جو وہ لوگ نفع دیں وہ جائز. اگر آپ کو یقین کہ میں بغیر شرط کے پیسہ رکھوں پھر بھی یہ کہیں کہ ہم اپنے قانون سے تمہیں پیسے دے رہے ہیں, ایک تو یہ کہ آپ نے کسی آدمی کے پاس پیسہ رکھوایا وہ سب کو کچھ دیتا, لیکن اگر آپ کے بارے میں پتا چل گیا کہ آپ کچھ نہیں مانگے تو وہ دے گا بھی نہیں. جیسے ڈھونڈی مثال ہے دے دوں شاید بری لگے میرے منہ سے, آپ کو مسجد پڑھوانا ہے, ایسے کے پاس آ جائے کہ جس کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے 5,000, 10,000, 15,000 آپ دیں گے, ایسا کوئی آپ کو ٹکرا گیا جس کے بارے میں پتا ہے وہ کچھ نہیں مانگتا تو اکثر کہیں گے جب نہیں مانگتا تو ہم دیں گے بھی نہیں, ہوتا بھی یہی, اور یہ تجربات سے گزرنا بھی پڑتا ہے, اور یہ تجربہ اس لیے برا نہیں لگتا کہ باقان توقع اور خواہش نہیں. ایسے تو بہت کم ہوں جو یہ سوچیں کہ مانگنے والے کو ہم خوشامد کر کے دے دیں, جو نہیں مانگ رہا اس کو دے, اس کو بھی دے دیں, اور اگر کوئی ایسے ہوتے بھی ہیں تو ان کو 10,000 ملے گا تو اس کو 50 دیں, 100 دیں گے 200 دیں گے, یا اگر 80,000 دینا ہے تو اس کے پاس کیوں نہ جائے. تو خیر ایسے افراد معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ اگر انہیں پتا چل جائے کہ سامنے والے کی کوئی ڈیمانڈ نہیں تو بہت کم ہے کہ کہیں کہ چلے اس کی ڈیمانڈ نہیں ہم دے دیں, وہ کہیں گے اس کی ڈیمانڈ نہیں تو ہم بھی کیوں. آغاز سیستانی کا مسئلہ بھول لیجیے, ابھی آغاز کوئی کبھی بھول جائے, پیسے رکھوانے کی اثر فرماتے بغیر شرط مسلمان بینک میں پیسے رکھ سکتے ہیں, شرط کا مطلب آپ کے دل میں پیسے کا سود لینے یا نفے کا خیال ہی نہیں, ارادہ ہی نہیں, آپ نے اس لیے کسی اور مسئلہ ہے کاروبار کے مقصد سے تنخواہ چیک کے ذریعے ملتی ہے پیسہ محفوظ رہے کوئی بھی اور مقصد, واقعا آپ کی نیت کچھ اور چیز ہے پیسہ رکھوا دیں, اور وہ لوگ اپنے قانون سے دے رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ میں نہ بھی بولوں تو وہ دیں گے, پھر وہ پیسہ آپ کے لیے حلال. گورنمنٹ کے بینک میں اگر سیستانی کے نزدیک پیسہ رکھوانا بغیر شرط کے بھی جائز نہیں, البتہ آغاز جواد تبریزی کی طرف سے اجازت مل گئی اور آغاز سیستانی نے اس مسئلے میں احتیاط کہی تھی اس لیے ان کے مقلد رجوع کر سکتے ہیں, مگر شرط وہی ہے کہ آپ کو نفے کا ارادہ نہیں, آپ کی طرف سے نفے کی شرط. اب وہاں حکومت کا بھی ہے کہ وہ خود سے دیں گے, پرائیویٹ پارٹی بھی خود سے دے گی وہ آپ کے لیے حلال, گورنمنٹ بھی خود سے دے گی, وہ آغاز سیستانی کہتے ہیں آدھا آپ کا ہے آدھا فقیر کو دینا. اب آئیے آغاز کوئی کا مطلب, آغاز کوئی فرماتے ہیں کہ اگر بغیر شرط کے آپ نے پیسہ رکھوایا اور ان کے نزدیک شرط کی تعریف کیا, آغاز کوئی کے نزدیک شرط کی تعریف یہ کہ آپ کے دل میں خواہش بھی ہے, تمنا بھی ہے, لالچ بھی ہے, تما بھی, آغاز سیستانی کی طرح نہیں کہ آپ کے دل میں کوئی ارادہ نہیں ہونا چاہیے, فرماتے سب کچھ, لیکن شرط کا مطلب ہے کہ اگر وہ نہیں دیں گے تو میں مطالبہ نہیں کروں گا, یہ آپ کے دل میں خیال کہ مجھے مطالبہ نہیں کرنا, ملنا چاہیے اور میرے تو اچھا ہے اور اس بینک کو چھوڑ کے اس میں جاؤ اس لیے کہ وہاں زیادہ, یہ سب کی اجازت آغاز سیستانی کے فتوے میں اس کی اجازت نہیں کہ آپ فقط اس لیے بینک کو بدل رہے کہ یہاں 8% ہے تو وہاں 7 تو شرط اس لیے بدل سکتے ہیں کہ وہ مشہور بینک ہے, بڑا بینک ہے, خطرے سے محفوظ ہے, وہاں سے ڈیلنگ آسان ہے اور کوئی, لیکن یہ اگر آغاز خود کے نزدیک یہ خیال بھی چل سکتا, کیوں صرف اتنا ہونا چاہیے کہ وہ دیں گے تو لے لو, نہیں دیں گے تو مطالبہ نہیں کرو. اس نیت کے ساتھ آپ مسلمان بینک میں پیسہ رکھیں اور جتنا نفع ملے سب حلال ہے, پورا 100% آپ کا, گورنمنٹ بینک میں پیسہ رکھیے جتنا ملے نفع وہ مستحد سے پوچھ کے استعمال کرتے. فرماتے ہیں کہ ویسے میں عام اجازت دیتا ہوں کہ اگر کوئی 50% غریب کو دے دے تو 50 حلال, لیکن آغاز خوئی نے یہ اجازت جو سب کو دی اب بیکار ہو, مستحق کے مرنے کے بعد فتویٰ چلتا ہے اجازتیں ختم ہو جاتی. اب فتویٰ ان کا یہ ہے کہ بغیر شرط کے پیسہ رکھ سکتے وہ جائز, نفر اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہو وہ جائز, استعمال کے وقت فقیر کا حصہ نکالنا ضروری ہے. یہاں تک اب کتنا دو اس کے لیے نئے مستحق کی اجازت چلے, وہ چاہے کوئی بھی ہے. تو نئے مستحقین میں سے مثلاً آغا جواد تبریزی نے فرمایا کہ اگر غریب کو 20% بھی دے دو تو باقی میں اجازت دیتا ہوں کہ تم استعمال کر سکتے. البتہ یہ الگ ہے, اور پھر ایک سال کے بعد جو بچے خمس دینا پڑے گا وہ الگ. ابھی 1,00,000 تمہیں پروفٹ ملا, 20,000 20% غریب کو دے دو, 80,000 حلال. اب یہ 80,000 تم نے استعمال کر لیا تو ٹھیک, یہ بھی جمع کر دیا تو سال کے بعد اس کا 16,000 والا خمس دینا پڑے گا, وہ خمس ہو. یہ فقیر کا صدقہ, چنانچہ یہ جائے گا فقیر, وہ جائے گا نائب امام اور سادات. خیر خلاصہ کیا بنا کہ یہ نیت کے میں مطالبہ نہیں کروں, اپنے قانون سے جو بھی دے دے میں لے لوں. اس نیت کے ساتھ مسلمان بینک سے بھی پیسہ رکھ سکتے اور سارا نفع حلال, نہ غریب کا دینا واجب ہے نہ مستحق سے پوچھنا. اور اگر گورنمنٹ بینک تو پیسہ رکھنا جائز, جتنا نفع ملے وہ سب آپ کے ہاتھ میں آ گئے. لیکن اب اس کے بعد مستحق سے اجازت لو. آگے جواد تبریزی نے 20% کی اجازت دے دی, اس اجازت پر وہ لوگ بھی عمل کر سکتے ہیں جو آگاہ کوئی کی تقلید پر باقی, تقلید آگاہ کوئی کی ہوگی اجازت نہیں مرنے کی چلے, تو 20% دے دو باقی تمہارے لیے حلال. گورنمنٹ بینک جہاں رکھا ہی یہ سوچ کر تھا کہ نفع ملے, لیکن نیت یہ تھی کہ نہیں دیں گے تو جھگڑا نہیں کریں. اچھا اب یہ والا جو مسئلہ, یہ خاص بینکنگ کے لیے نہیں. اگر خاص بینکنگ کے لیے مسئلہ ہوتا تو پرائیویٹ بینک میں بھی چلتا اور کافی. یہ مسئلہ بینکنگ کا نہیں ہے, یہ مسئلہ حکومت کے خزانے کا. چنانچہ فرماتے ہیں کہ خالی بینکنگ ہی نہیں, حکومت کی کسی بھی اسکیم میں آپ حصہ لیں وہاں کا مسئلہ یہی رہے. کوئی بھی ایسی اسکیم جس کا نفع گورنمنٹ کے خزانے سے آپ کو مل رہا, سب کا مسئلہ یکساں. یعنی اس نیت کے ساتھ کہ اگر وہ نفع دیں گے تو لے دوں, نہیں دیں گے تو جھگڑا نہیں کروں. آپ چاہے وہ ڈیفنس سرٹیفکیٹ کی اسکیم ہو, خاص ڈپازٹ کی اسکیم ہو, کوئی ماہانہ آمدنی کی اسکیم ہو, کسی بھی قسم کی کوئی اسکیم. کیونکہ یہ جو مسئلہ بھی آپ نے گورنمنٹ بینک کا سنا, گورنمنٹ بینک, اس میں اصل لفظ بینک نہیں ہے, اصل لفظ گورنمنٹ. اور وہ کیا لفظ ہے کہ بغیر مطالبے کی نیت سے پیسہ رکھ سکتے ہیں, چاہے دل میں سما اور لالچ ہو کہ اسی لیے رکھ رہے ہیں کہ بڑھ جائے. اور جب بڑھا ہوا پیسہ بھی تو نئے مستحق کی اجازت سے فقیر کو ایک حصہ دے کے باقی حلال. اور نئے مستحق نے آپ نے سنا, میں یاد کر دوں کہ آگاہ جواد تبریزی جس میں 1% کی بھی اجازت دے رہے ہیں, اگر کوئی ذاتی طور پر یا کسی مومن کے ذریعے ان سے رجوع کر, یہ 20% کی انہوں نے ایک عام اعلان کیا, ورنہ 1% بھی دے دو تو وہ باقی کہتے ہیں کہ حلال. لیکن اس کے لیے ان سے آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا. اب خاردر میں رہنے والوں کے پاس آگاہ جواد تبریزی سے رابطے کے ذریعے بھی ہیں. بس آئیے اصل مسئلے. تو اب یہ ہے کہ یہ مسئلہ خالی گورنمنٹ بینک کا نہیں, ڈیفینس سرٹیفکیٹ میں پیسہ انویسٹ کی اور 5 سال یا 10 سال بعد 10 گنا ہو کے یا 32 گنا ہو کے 32% والا ملے, وہ سارا نفع حلال. اس میں انویسٹ کرنا بھی حلال تھا, نیت بھی مطالبہ نہیں کروں. جو ملے اگر مرجع مستحق کے پاس جانے کا موڈ نہیں ہے تو 20% غریب کو دیں گے, اور ملے ہوئے کا 80% حلال. اور اگر وہ 20% دینے کا بھی دل نہیں جا رہا تو کسی بھی مستحق کے وکیل سے رجوع کر لیجیے, 1% میں بھی کام چل سکتا. تو گویا یہ مسئلہ جو گورنمنٹ بینک کا حکومت کی طرف سے اعلان کردہ جتنی بھی سرمایہ کاری کی موجودہ اسکیمیں ہیں یا آنے کا, جس میں آپ کو پیسہ دینا پڑتا ہے وہ آپ کو نفع دیتے ہیں, تازہ ترین اسکیم قرضے والی وہ اس میں نہیں آتی, وہ اگلے مسئلے ہیں جہاں آپ کو پیسہ ملتا ہے اور آپ کو اس کا سود دینا پڑتا ہے, وہ بھی ایک اسکیم ہے حکومت کی, وہ آتا ہے آخری حصے. نہیں ابھی ایک اور رہ گئی. فرماتے ہیں کہ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ساری چیزیں تو وہ جو حکومت کے خزانے سے آپ لے رہے ہیں, حکومت کے قانون کے تحت, اس میں یہ مسئلہ کیا مسئلہ ہے کہ اب آپ کو الگ سے مرضی سے نہیں پوچھنا, حکومت کے خزانے سے جو بھی نفع مل رہا آپ جائیے اس میں انویسٹ کر دیجئے, یہ دل میں خیال کر کے کہ مطالبہ نہیں کروں, کورٹ میں جانا, محتسب اعلیٰ کے پاس جانا, بینک والوں سے جھگڑا, یہ کچھ نہیں کروں. چاہے آپ کو 100% یقین ہے کہ صورت پیش ہی نہیں آئی، وہ دوسری بات، وہ آپ کا مسئلہ نہیں. آپ کی نیت تو یہ کہ پیش آ گئی میں جھگڑا نہیں کروں، ختم بات. لیکن حکومت کے خزانے اگر کبھی آپ کو قانون کے خلاف جا کے کچھ لینا ہے اس کی بھی اجازت، لیکن اس کے لیے عام اجازت نہیں. ہر شخص کو ہر بار مستحد یا اس کے وکیل کے پاس جانا، کیا مطلب خلاف قانون اجازت؟ بینک کے نوکروں کو بھی اور گورنمنٹ کے کئی ڈپارٹمنٹ میں میڈیکل کی ایک سہولت ہے، مگر سہولت یہ ہے کہ آپ یا آپ کے والدین مثلا، اب ہمارا کوئی دوست بیمار ہو، ہم نے اس کا علاج کرا کر اس کے نام اپنے نام سے ایک جعلی بل بنا کے بھیج دیں. اب یہ قانون کے خلاف کیسے ہے کہ اگر آپ اپنا علاج کراتے تو سوچ لیجیے، یہ آپ کا حق، بیوی بچے اور شاید والدین، ہر گورنمنٹ کے ہر ڈپارٹمنٹ کا الگ مسئلہ، ان کا اگر آپ نے علاج کرایا وہ تو قانون کے مطابق، لیکن آپ نے کسی اور کا علاج اپنے کارڈ پر یا اپنے حق میں کروا لیا، علاج ہوا اس میں فراڈ نہیں، لیکن اس کا نہیں ہوا ہے کہ جو حقدار. یا دوسری صورت، آپ کو ہفتہ اپنی بیماری کا علاج کرا، آپ نہ بیمار پڑے نہ بظاہر کبھی بیمار پڑنے کا ارادہ، اور 20,000 40,000 60,000 100,000 کا آپ نے بل پیش کر دیا. اس کے طریقے کے یہ بل کیسے پیش کیا جائے وہ آپ بہتر جانتے ہیں، مجھے تو صرف اس کا جواب دے. فرماتے ہیں کہ یہ اگر کسی مسلمان ادارے کا ملازم کرے تو یہ حرام، اور ایسا حرام ہے کہ ہم بھی اجازت نہیں دے سکتے، مرجع کیسا. لیکن اگر کسی گورنمنٹ ادارے کے ساتھ آپ یہ کریں تو وہاں یہ جائز نہیں، لیکن اگر مستحق یا اس کا وکیل آپ کو اجازت دے دے تو یہ جائز. اور بات وہی ہے، پہلا جملہ، حکومت کے خزانے کا مالک مستحق، ہمارے پاس جو چیز ہے اگر آپ ہماری اجازت کے بغیر لیں گے تو وہ حرام، ہم سے پوچھ کے لیں گے تو وہ حلال. جیسے ابھی جو جملہ میں نے کہا، کوئی اعتراض کرے کہ اجازت جائز نہیں ہے، وکیل سے پوچھ لو تو جائز. یہ وہی بات ہو کہ اگر آپ نے مستحق یا وکیل سے نہیں پوچھا، ان کی اجازت کے بغیر ان کی چیز لی تو وہ حرام، وہ ہر ایک کے لیے، بدکری، گناہگار، شرابی، زانی، کبابی، سوائب، اس کا مال بھی اس کی اجازت کے بغیر لینا حرام، اور اجازت مل گئی تو حلال. کیا وہی مسئلہ، کیونکہ یہ چیز معاشرے میں بہت رائج ہو گئی، اتنی رائج ہو گئی کہ بعض اوقات حکومت کے کچھ ذمہ دار افراد آف دا ریکارڈ گفتگو میں کہتے ہیں کہ ہم نے تنخواہیں کم رکھی ہی اس لیے کہ وہ اس طریقے سے چونکہ پورا کر لیتے ہیں تو تنخواہ بڑھانے کی ضرورت نہیں. یعنی نظام بھی اس سے بنا دیا گیا کہ چونکہ یہ ویسے پولیس والا ویسے ہی 5,000 کما لیتا ہے تو اس کی تنخواہ 1,000 بھی ہو تو چل جائے. یہ بھی میں نے بتایا مثال کا، ورنہ بعض ڈپارٹمنٹ میں ہم پیسے دیتے ہیں ہر مہینے تاکہ ہمیں وہاں رکھا جائے. تو اب خلاصہ یہ رائج ہو گئی، لیکن جہاں یہ چیز رائج نہ بھی وہاں بھی مسئلہ کیوں؟ یہ نہیں ہے کہ رواج ہو پہلے رواج، مسئلہ ہے کہ خزانے کا مالک مجھ سے اس سے پوچھ رہے تو یہ جائز ہے، ورنہ حرام، ورنہ حرام ہے. اجازت سب لوگ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے اجازت نہیں دی تو یہ حرام رہے، اور ایسا حرام رہے گا کہ مرتے دم تک یہ آپ کی گردن پر بوجھ رہے. تو اب بینکنگ کے مسئلے کے زمرے ریل حکومت کی ساری سرمایہ کاری اس کی میں آ گئی، اور گورنمنٹ کے ملازمین چاہے وہ بینکنگ میں ہو، چاہے انکم ٹیکس میں ہو، چاہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ، وہ اپنے حق سے ہٹ کر جو پیسہ وصول کرتے ہیں وہ بھی جائز ہو سکتا ہے، لیکن خود سے نہیں، اجازت کے تحت. اب آئیے مسئلے کی آخری شک، جس میں تازہ ترین اعلان بھی شامل ہے کہ 1,00,000 روپے ہر بے روزگار کو دیے جا رہے ہیں، یعنی قرضہ لینا. مرحوم امام خمینی اور آغا خامنائی کے نزدیک سے دروازے شروع سے ہی بند، بغیر مجبوری کے قرضہ لینا حرام. لیکن آغا خوئی اور آغا سیستان اس مسئلے میں دونوں کا یکساں فتویٰ، پیسہ رکھوانے میں آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ کے بینک میں فتویٰ الگ ہو گیا، کافر کے بینک میں دونوں نے کہا کہ نہ پڑ جائے، پرائیویٹ مسلمان کے بینک میں بھی تقریباً یکساں مسئلہ، گورنمنٹ میں الگ لیکن نفع لے گئے. اب آئیے آخری مسئلہ سنیے، قرضہ لے کر اس پر انٹرسٹ دینے کا مسئلہ. اچھا اب یہاں پہ تو وہ رکاوٹ آ گئی کہ کافر سے بھی سوچ سے قائل نہیں ہے، وہ اس مسئلے کو ایک مذاق سمجھے کہ ناک سیدھی نہ پکڑی ہاتھ گھما کے پکڑ، کہیں گے وہی بات بنی، ان کے لیے آج کا درس نہیں، ابھی تک تھا تو اب نہیں. اور جو تو جو محدود رہتے اس بات کی طرف، جو حکم حکم خدا مجتہد کے ذریعے ہمیں ملے, ہمیں تو وہی ماننا, ان کے لیے یہ مسئلہ. اب اس کے دیکھیے, جب آپ نے پیسہ رکھا اور سود لیا تو آسان ترین جواب کس میں تھا؟ کافر میں. باقی مسلمان اور گورنمنٹ میں نے شرط لگائی ہے کہ نہیں لگائی, لیکن قرضہ لینے میں مسلمان کا پرائیویٹ بینک اس کا مسئلہ بہت آسان. ایک جملے میں ختم, باقی دو مشکل تھے. باپ کافر میں مسئلہ آسان تھا, مسلمان میں مشکل تھا, یا مسلمان میں مسئلہ آسان ہے کافر میں مشکل. البتہ مسئلہ آسان کا مطلب کیا کہ پرائیویٹ مسلمان بینک سے سود یا مارکیٹ کی نیت کے ساتھ قرضہ لینا ہر صورت میں حرام. نیت نہیں, اگر یہ پتا ہے کہ اس پر آپ سے سود لیا جائے تو چاہے آپ دل میں نیت کر لیں کہ مجھے نہیں دینا, کھلا کرنا, اب کوئی نیت کام نہیں ہے. پرائیویٹ مسلمان بینک قرضہ لینا جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ سود دینا پڑے گا, یہ حرام اور وہ والا گناہ ہے کبیرہ جو خانہ کعبہ میں 70 مرتبہ محارم سے میرے حرام جیسی مثال دی جاتی ہے. کوئی گنجائش نہیں کسی بھی پرائیویٹ مسلمان بینک کوئی بھی نیت کر لے, نیتوں کو گھمانا پھرانا اس سے کام نہیں چلے. صرف ایک طریقہ وہ یہ کہ آپ پیسے قرض نہ لیں, اس سے کوئی چیز خریدیں. یہ بات لمبی ہو جائے گی لیکن ایک چھوٹی سی مثال دے کہ آپ کو 10 لاکھ قرضہ چاہیے مسلمان کے بینک سے کیونکہ ایک فیکٹری لگانا, قرضہ لیں گے تو یہ حرام اور گناہ ہے کبیرہ ہے, کسی نیت سے جائز نہیں. لیکن اگر یہ کہ بینک کہے کہ وہ مشین ہم خریدتے ہیں جرمنی سے اور یہ 10 لاکھ کی مشین خریدیں گے تو میں قسطوں پر 12 لاکھ میں دیں گے, تو یہ مسئلہ ہو گیا قسطوں کے کاروبار کا. کیا قسطوں کا کاروبار جائز؟ ایک فریج 30,000 کا ہے, قسطوں میں 35 کا ملے گا. ایک ٹیلی ویژن مثلاً 20,000 کا ہے, قسطوں میں 25 کا ملے گا. تو جواب ہے کہ جی ہاں, قسطوں کا کاروبار بالکل جائز. اب اگر میں بجائے پیسہ دینے آپ کو ایک چیز خود خرید کے دیتا, ایسی چیز جو بینک کے لیے بیکار, خرید آپ کی وجہ سے رہا, لیکن اگر چیز آپ کو دیتا ہے اور اس کی قیمت زیادہ لیتا, چاہے وہ قیمت کمپیوٹر میں کیلکولیٹ کر کے لی گئی کہ اگر ہم ان سے 16% سود لیتے تو 20 سال میں کتنا بنتا, وہ اس نے قیمت بڑھا دی, 10 لاکھ کی مشینری 18 لاکھ کر دی, وہ سب الگ مسئلہ ہے. مشین بیچتی اور قسطوں میں بیچتی اس میں کوئی حرج نہیں, بلکہ اس میں یہاں تک گنجائش کہ بینک کہے کہ ہم آپ کو مشین بیچیں گے لیکن ہم فی الحال اپنے دوسرے کاموں میں, ایک کام کیجیے آپ کے 10 لاکھ ہم سے لیجیے, ہماری طرف سے جا کے مشین خرید, اس وقت آپ ہمارے نمائندے ہوں, اور پھر وہ جو مشین ہماری طرف سے خرید وہ مشین آپ ہماری طرف سے اپنے آپ کو بیچنے 18 لاکھ. یہ سوال یہ بنا کہ کیا کوئی کاروباری آج اپنے کسی گاہک سے کہہ سکتا ہے کہ تم نے صابن مانگا وہ تو نہیں, وہ چلے جاؤ وہ جڑیا بازار کے ہول سیل کی دکان ہے وہاں میری طرف سے صابن خرید لو, وہ دکاندار میرے نام پہ دے گا اور اس کے بعد تم لے جانا اور وہ جو تمہارا ہمارا حساب ہے یہ اس میں چلے. کیا یہ اجازت کہ ایک ہی آدمی دو طرف سے نمائندگی اختیار کر, نکاح میں جیسے اس کی مثال ہے کہ ایک ہی آئے, لڑکی نے کہا میرا نکاح زید سے پڑھا دی اور لڑکے نے بھی اسی سے کہا میرا نکاح ہندا سے پڑھا دی, یہ دونوں کی طرف سے سیوا کر سکتا. یہاں تک اجازت کہ بینک نے کہا کہ ہمیں مشین خریدنے کا وقت نہیں, بس خریدنا مشین تم ہی چلے جاؤ جرمنی, یہ مشین ہمارے نام سے خریدو, خرید کر ہماری طرف سے خود ہی وصول کر, وہ سب صحیح ہو جائے گا. یہ طریقہ ہو تو درست جس میں پارٹی کو کیش نہیں دیا جا رہا, لیکن اگر عام جو قرضہ چل رہا ہے وہ مسلمان بینک سے کسی حالت میں جائز نہیں, کسی بھی نہیں. اب آئیے کافر بینک, کافر بینک سے کیا قرضہ لے سکتے ہیں جبکہ ہم سود دیں؟ فرمایا حرام, کافر کو سود دینا حرام, دینا ہے لیکن اس میں نیت چل جائے. توجہ سے سنیے گا, یہ مسئلہ ابھی 2-3 اور اس کی شکلیں نکلے شکلیں اور 2-3 جگہ اور اس کا امپلیمنٹ نکلے گا. اطلاع فرماتے ہیں کہ کافر بینک آپ کو لون دے رہا, آپ نیت یہ کریں اور یہاں پر آ گئے سیستانی اور کوئی دونوں طرح کے فتوا, نیت یہ کرے کہ میں قرض نہیں لے رہا. پھر کیا آئی, یہ کافر کا مال ہے جو وہ اپنی خوشی سے وہ مجھے دے رہا. وہ کون سا ہمارا ایسا چچا زاد یا ماموں زاد بھائی ہے کہ اپنی خوشی سے دے رہا, وہ تو دے رہا ہے جو ہم سمجھتے ہیں, نہیں اسے سمجھنے دیجیے. بلکہ ایک فتوے کے اعتبار سے تو کافر کا مال اس کی خوشی کے بغیر بھی لے سکتے ہیں, نیت ہوگی کہ میں مال ایک کافر لے رہا ہوں. اس کے لیے ایک مسئلہ آتا ہے اس دن خاص کی نیت, اس دن خاص نیت ہوگی, اس دن خاص جس دن اس دن خاص کسے کہتے, کسی چیز کو پکڑنا. مال ایک کافر میرے ہاتھ میں آ رہا ہے, میں اس کو لے رہا ہوں, وہ چاہے لون کا نام دے, چاہے عدالت کے یا کورٹ کے پیپر بنے, چاہے فارم کے سائن ہو, چاہے تصدیق ہو, چاہے مہر ہو, چاہے حلف نامہ ہو, چاہے کچھ, اس کو چھوڑ. یہاں پر اس کو آپ معاملہ سمجھیں. آپ کہیے کیا بات, سب کچھ ہم معاملے جیسا کر رہا ہوں, نہ سمجھے, اتفاق نہیں ہے. مت لیجیے کافر سے لون, کون سا واجب تھا کہ آپ کو ناکار ہو رہے ہیں. لیکن جو لینا چاہتے ہیں اور یہ سوچ ایسی بکری جسے غیر اسلامی طریقے سے کاٹا گیا وہ مردہ, اس کو بیچنا حرام. کافر کو آپ دے سکتے, بیچ نہیں سکتے, دے سکتے, چاہے شکل بنا بیچنے کی, دکان کھول کے بیٹھے. نیت یہ ہو کہ اس کافر کے $10 لینا, وہ ویسے تو کبھی نہیں دے, اس کے بدلے میں ہم نے اسے مردہ گوشت پکڑا دی اور اس سے $10 لے. لیکن یہ والا مسئلہ اس کی مثال ہے, یہ ایک الگ تفریح آئی. میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ مسئلہ خالص بینکنگ کے لیے نہیں بنایا گیا. جب بینکنگ کا وجود بھی نہ تھا تب سے اسلام میں یہ مسئلہ چلا رہا کہ کافر کا مال کسی بھی طریقے سے اس سے لینا, جس میں اس کو راضی کر دو, جائز ہے, چاہے اس کی خاطر کچھ حرام چیزیں اس کو دینا پڑے. کچھ سب نے شراب میں یہ نہیں چلتا, ہیروئن میں یہ نہیں چلتا. فرق کیا, کیا لائن ڈرا کریں گے, زیادہ تقریب بینکنگ کی حد تک چل جاتا. یہ نیت آپ کی ہو میں مال ایک کافر لے رہا ہوں, لون نہیں لے رہا ہوں, یہ نیت کی بات. اگر یہ نیت آپ نے دل میں رکھی تو آپ وہ سارا لون لا سکتے ہیں. اس پر جو انٹرسٹ آپ کو دینا پڑے وہ یہ سمجھ کے دے کہ میں اس پیسے کا انٹرسٹ نہیں لے رہا, زبردستی مجھ سے لیا جا رہا ہے, میں کورٹ کچہری ہوگی اس لیے دے رہا ہوں. یہ بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے مہاراجے کا, اس کو مذاق والا مسئلہ نہ سمجھ, اس نیت کے ساتھ جائے. اچھا اب اس کے بعد گورنمنٹ کا لون بھی سمجھ لیں, پھر کافر اور گورنمنٹ کے لون کو ملا کر دو تین مسئلے چلیں. گورنمنٹ کا لون, گورنمنٹ آپ کو لون دے رہی, اگر آپ لون کی نیت سے لے رہے تو حرام, گناہ ہے, سود ہے, بدترین گناہ ہے کبیرہ. نیت یہ کریں کہ یہ گورنمنٹ کا مال مستحد کا ہے, میں مال مستحد لے رہا ہوں, لیکن حکومت ہمیں دے گی قرضے کے نام پر, لون کے نام پر, خود کیا خود روزگار اسکیم کے نام پر, اسی طرح وہ تو اپنا کوئی بھی نام ہے. آپ کی نیتوں میں مستحد کا مال لے رہا, یہ نیت کر کے اجازت دیتے وکالت ننی نیابت ننی اجازت ملی, میری وکالت میری نیابت میری اجازت سے میرا مال دے, چاہے پہلے سے بتا کہ اس کو لینے کا مقصد یہ ہے کہ بعد میں گورنمنٹ انٹرسٹ یا مارکس کے نام پر ہم سے زبردستی ایک پرسنٹیج لے, کہہ رہے والا چیز وہ تو اگر کوئی ظالم حکومت اور آپ کو کوئی لون نہ دے اور آپ سے ہر مہینے ٹیکس دے وہ بھی آپ کو دینا پڑتا, اسے ایک ٹیکس سمجھ کے دو, انٹرسٹ یا اس پیسے کا بدل سمجھ کے نہ دے. اب آپ کہیں کہ بھائی فرق کیا پڑ رہا, آنکھوں کے سامنے تو ایک ہی چیز, وہ دے رہے ہیں اور ہمیں لون رقم اصل رقم اور ہمیں اس کے بدلے 16% دینا پڑ رہا. بات تو وہی ہو, جھو نہ پکڑو کہ منہ نہ پکڑو, فرماتے ہیں سارا دارا بازار گیا تو. اور یہ مسئلہ خالی بینک کے لون کا نہیں, گورنمنٹ سے آپ کو کہیں پہ کوئی لون ملے, ہاؤس بلڈنگ فائنانس کا لون ہے مسئلہ, اور کوئی لون سب میں چلے, کہ اگر حکومت کی طرف سے کوئی لون مل رہا آپ دل میں نیت کریں کہ یہ لون نہیں, مستحد کمال ہے, انہوں نے اجازت دی ہے میں لے رہا ہوں. اس میں اگر سیستانی بھی فرماتے کہ میری اجازت, اور جو کچھ مجھے دینا پڑے گا وہ تو ایک جبری ہے, ویسے ہی حکومت دے دی تو میں کیا بول سکتا. اور کافر کے کنارے سے مال ملے, چاہے بینک ہو, چاہے کافر حکومت ہو, چاہے بلڈنگ سوسائٹی ہو, چاہے کوئی کمپنی ہو, نیت کریں کہ میں لون نہیں لے رہا, مالک کافر لے رہا, جو کچھ اس کے اوپر وہ زبردستی بات ملے گی وہ دینا ہی دینا, وہ اس سے کوئی تعلق. یہ نیتیں اگر آپ کر سکتے ہیں تو کافر اور گورنمنٹ دونوں کر لو, ان نیتوں سے جائز. اب شریعت میں یہ نیتیں مختصر کر دی گئی, کافر سے لون لو اس دن خاص کی نیت کر, مالک کافر لے, گورنمنٹ سے لون لو مجبور المالک کے لیے مختصر جملہ آئے گا مطلب ہے اس کو میں نے سمجھا دیا. اب یہ جو دو نیتیں ہیں یہ تو اس کی وجہ سے دو الگ الگ مسئلے بن بعد کے مسئلے سیم چل رہے ہیں. اب آئیے کچھ مسئلے ابھی آگے بڑھیں گے. چنانچہ اگر ابھی ایک لاکھ روپے کا لون آپ کو مل رہا گورنمنٹ کا کوئی بینک دے رہا یا گورنمنٹ خود دے رہے وہ بے شک لون کے نام سے لے کاغذ آپ کو بھرنا پڑے کورٹ اسٹاف پیپر بھرنا پڑے نیر دل میں ہو کہ میں مجھول المالک یعنی نائب امام کا مال ان کی اجازت سے لے رہا ہوں. اب آئیے دو نیتیں الگ الگ ہو گئی کافر کیا الگ گورنمنٹ کیا الگ مسئلے دونوں کے ساتھ. اگلے مسئلے نمبر ایک جب کبھی بھی آپ کو اس طرح کا کوئی لون ملے ہمیشہ یہ نیت دل میں کرنا پڑے بغیر نیت کے لے لیں گے وہ حرام ہو جائے. یاد رکھیے کہ تین صورتیں بنتی ہیں آپ نے لون لیا اور لون ہی کی نیت کی تو یہ لینا ہی حرام ہو. آپ نے لون لیا کوئی نیت ذہن میں تھی نہیں ذہن خالی باہر آئے تو وہ بھی حرام. نیت کرنا پڑے گی کہ کافر کا مال کس لیے لے رہے ہو گورنمنٹ کا مال کس لیے اور یہی نیت اس وقت بھی ہوگی جب آپ کو حکومت کے خزانے سے ایک انٹرسٹ ملے گا وہاں بھی یہی نیت ہوگی. لیکن نیت کا مطلب ہر مرتبہ جملہ ذہن میں لانا نہیں کوئی مرد مومن آپ کو ٹکرا کر بینک کے دروازے پر سارے آپ اتنے نمازی مقدس آدمی آپ یہاں سے لون لے رہے آپ نے کہا نہیں میں مالک کافر لے رہا ہوں. یعنی اگر دل کے اندر یہ خیال کہیں چھپا ہوا کہ کوئی آپ سے پوچھے اور آپ جواب دے دیں اسی کا نام لیا یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ مراجع فرماتے ہیں ہر مرتبہ نیت بنانا پڑے گی خالی ذہن سے آپ لیں گے وہ نہیں چلے گی. اچھا لون تو وہ چیز ہے کہ آدمی سال میں ایک آدھ مرتبہ لیتا ایک عام آدمی تو شاید وہاں پہ نیت بنانا آسان ہے. یہ مسئلہ دوسرے مسئلے میں زیادہ واضح ہوگا. بس یہ جو دو مسئلے آپ نے سنے یہی کریڈٹ کارڈ کے استعمال کا بھی مسئلہ ہے. کریڈٹ کارڈ کی بنیادی طور پہ دو قسمیں پھر تو اس کی 25 قسمیں نکلتی ہیں. بنیادی طور پہ دو قسمیں ایک وہ کریڈٹ کارڈ ہے کہ اسے آپ استعمال کریں تو کمپنی آپ سے فیس چارج کرتی ہے نہیں خود استعمال سے بھی نہیں سالانہ فیس پورا سال آپ نے دن میں روزانہ ایک مرتبہ استعمال کیا تب بھی وہ فیس دینا پورا سال آپ کی جیب میں رہا تب بھی وہ فیس دینا ایک تو ایسے کریڈٹ کارڈ ہوتے ہیں اس کے اندر تو کوئی حرج نہیں اور ایک وہ کریڈٹ کارڈ ہوتے ہیں جس کے اندر یا فیس ہے نہیں یا ہے مگر بہت مختصر اصل اس کا یہ مسئلہ کہ آپ نے کریڈٹ کارڈ پہ کوئی چیز خریدی تو خریدتے ہی اب آپ پر اس نے انٹرسٹ چارج کرنا شروع کر دیا جو کریڈٹ کارڈ کی کمپنی وہی تو لون کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ آپ نے 1000 کی خریداری 1000 پہ اتنا انٹرسٹ بنتا جتنے دن میں آپ کو پیسے ادا کریں گے اتنا انٹرسٹ دینا پڑے یا انٹرسٹ چارج کرنے میں بھی ایک مہلت دے دی انہوں نے جائیے 28 دن میں آپ واپس کر دیں تو کوئی انٹرسٹ نہیں اس کے بعد ہے. لیکن ہر صورت کریڈٹ کارڈ اگر کوئی اور کسانی کے یہاں کسی لون کے مسئلے میں آ جائے اگر کافر کا کریڈٹ کارڈ ہے تو چاہے وہ انٹرسٹ چارج کرتے ہوں پہلے دن سے پھر بھی آپ اسے استعمال کریں مگر دل میں نیت یہ ہو کہ مال ایک کافر مجھے مل رہا بعد میں جو انٹرسٹ وہ دینا پڑے آپ کو وہی نیت جسے الگ سے گنڈا ٹیکس لیا جا رہا ہے مسئلہ اگر یہ کافر اس پر توہین کا مقدمہ کر سکتا ہے کہ ہم گنڈا ٹیکس نہیں لے رہے لیکن ہم تو اسے گنڈا ٹیکس ہی کہیں مسئلہ بات سمجھانے کے لیے تو اب کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ جو ہے اس میں یہ بات بہت پیش آئی لون تو چلے آپ کہیں 6 مہینے سال میں ایک بار لے لیں کریڈٹ کارڈ جن کے پاس جن ملکوں میں وہاں تو ایک دن میں 50 دفعہ استعمال ہوگا کپڑا خریدا تو کریڈٹ کارڈ دال خریدی تو کریڈٹ کارڈ جوتا خریدا تو کریڈٹ کارڈ ہر چیز میں کریڈٹ تو اب بار بار کون نیت کرے لیکن وہ مسئلہ کہ نیت کا مسئلہ جب کریڈٹ کارڈ استعمال کریں نیت یہ ہو کہ میں مارے کام کر رہے ہوں اور پتا ہے کہ وہ اس کا انٹرسٹ لیں گے لیکن میں لون لے ہی نہیں رہا ہوں کہ انٹرسٹ کا مسئلہ بن اور جو وہ لیں گے وہ تو زبردستی کٹے لیکن یہ نیت اتنی مرتبہ دن میں کریں کہ ہر مرتبہ کرنا ہے جب آپ نے کریڈٹ کارڈ پیش کیا کیسے ممکن ویسے ہی ممکن یہ دماغ میں یہ خیال رہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ بتا دیں اور اگر کریڈٹ کارڈ بطور مثال کسی ایسے ادارے کا جس میں گورنمنٹ کا شیئر بعض پاکستانی بینکس نے بھی کریڈٹ کارڈ جاری کیے اب اس کے اندر پر اس کو بھی جتنا چاہے استعمال کر لیکن نیت ہمیشہ یہ ہو کہ میں مشتحد سامان لے رہا ہوں تو جو قرضے کا مسئلہ ہے کہ ہے نہیں وہ ان کریڈٹ کارڈ کا بھی جس کو استعمال کرنے کی بنا ہو آپ سے وہ انٹرسٹ چارج کر دیں لیکن اگر کریڈٹ کارڈ کسی پرائیویٹ مسلمان بینک کے ادارے نے بنایا اس کو خرید کر اس طرح استعمال کرنا کہ انٹرسٹ لگے وہ حرام. چنانچہ اگر وہ ممبر شپ فیس کی بیسس پر انٹرسٹ نہیں لیں گے سال میں ایک مرتبہ 10,000 لے لیں وہ جائز. یا وہ اس بیسس پر ہے کہ 28 دن کے بعد انٹرسٹ دیں گے تو 28 دن کے اندر اندر پیمنٹ کرنے کی نیت سے لے سکتے ہیں. لیکن مسلمان بینک ہو کہ پرائیویٹ ادارہ اس کا ایسا کریڈٹ کارڈ جس پر آپ کو انٹرسٹ دینا پڑے وہ حرام. اس میں آپ کوئی بھی نیت کر سکتے وہ جائز نہیں. گورنمنٹ کا شیئر ہو یا کافر ادارے کا کریڈٹ کارڈ ہو وہ مسئلہ نہیں ہوگا. یہ کافر والا کریڈٹ کارڈ انٹرسٹ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہر بار نیت ہو کہ یہ میں مالے کافر لے رہا ہوں. اور گورنمنٹ میں نیت ہو مالے مجھول المالک یا مالے مستحق لے ہر بار نیت کرنا مگر وہی والی نہیں. تیسرا اس میں ایک مسئلہ آتا کہ یہ جو مراجع دونوں آغاز ہوئی اور آغاز پاکستانی دونوں یہ جو ایک اجازت دی کہ لون یا کریڈٹ کارڈ آپ کافر سے مال کافر کی نیت سے لے سکتے ہیں گورنمنٹ سے مال ایمان کی نیت سے لے سکتے ہیں تو یہ کیا کسی مجبوری میں ہے یا جہاں کوئی مجبوری بھی نہیں وہاں بھی یورپ اور امریکہ میں لون لینا مجبوری کریڈٹ کارڈ کا استعمال مجبوری. اب تو بات جتنی اچھی کمپنیاں یا ادارے کیش اور چیک کو ختم کرتے جا رہے ہیں کریڈٹ کارڈ یا جہاں مجبوری نہیں ہے جیسے پاکستان یہاں پہ ابھی بھی کیش سے خرید و فروخت ہوتی ہے اور ہو سکتی اور کریڈٹ کارڈ ایسی ضرورت نہیں کہ اس کے بغیر آپ معطل ہو جائیں. یورپ امریکہ میں مجبوری آپ مفلول ہے کریڈٹ کارڈ آپ کے پاس نہیں ہے تو ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کی جیب میں پیسہ نہیں یہاں تو کوئی مجبوری نہیں. تو یہ جو مسئلہ اگر کوئی اور پیسانی نے بتایا شاید ان جگہوں کے لیے ہے کہ جہاں ذرا مجبوری کافی مسئلے کا کوئی تعلق مجبوری سے نہیں ہے مسئلے کے تعلق اس اصول سے کہ کافر کا مال لے لینا جائز ہے نائب امام کا مال ان کی اجازت دے مجبوری ہو کے رہو. چنانچہ جن جن جگہوں آپ کریڈٹ کارڈ سے بہت آسانی سے بچ سکتے ہیں ایسے بھی جگہ جہاں خود سوچ میں پڑ گئے مسئلے کو چھوڑ کے 100 روپے کی چیز خریدی اب آپ سوچ رہے ہیں 100 روپے جیب میں کیش دے دوں کہ کریڈٹ کارڈ استعمال کروں کوئی شریعت کا تصور نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے 100 روپے دینا آتا تو وہاں بھی یہ مسئلہ چل سکتا نہیں وہاں بھی چلے گا مسئلہ. ایسی جگہ جہاں گاڑی اور مکان آپ بالکل کیش پہ خرید سکتے سب آدمی خریدتے وہاں بھی یہ مسئلہ چلے گا کہ بغیر مجبوری کے بھی آپ کافر کا اور گورنمنٹ کا مال لا سکتے. میں کراچی ایک ایسے ٹرسٹ کی کتاب میں یہ مسئلہ چھپا ہو جائے کہ اگر کوئی فرماتے مجبوری کی وجہ سے گورنمنٹ سے قرضہ لے سکتے ان کا سوال یہ کہ ہمارا ایک مکان ہے ہم فقط اس لیے کہ زیادہ اچھی کوٹی خریدے ڈیفینس اس لیے لون لے رہے تو کہا کہ آپ کی مجبوری نہیں ہے اسے مطلب مگر میری معلومات اور یہ ایسی معلومات تھی جس سے معاشرہ بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے اس لیے میں نے اس کو ری چیک کیا اور آخر میں خلاصہ نکلا کہ فرماتے کہ یہ مسئلہ مجبوری غیر مجبوری کا نہیں ہے یہ مسئلہ بالکل اس کی کلی کلی اس کی چابی اس کا حل بالکل ہی ہے کا تصور مال امام اور مال کافر ان دو نیتوں کے ساتھ جائز ہے. چنانچہ جو لوگ بچ سکتے ہیں وہ بھی اس پہ عمل کر لیں تو کوئی حرج نہیں. یہ مسئلے بنے تین پرائیویٹ مسلمان ادارے قرضہ لینا ہر صورت میں حرام اور ان کے کریڈٹ کارڈ کو استعمال کرنا اگر پتا ہے کہ اس پہ انٹرسٹ چارج ہو جائے چاہے ایک گھنٹے کا چارج ہو وہ حرام. گورنمنٹ اور کافر اگر نیت واقعا لون لینے کی ہے تو لون لینا حرام اور کریڈٹ کارڈ کا استعمال حرام. اور گورنمنٹ میں نیت مال امام کی ہے کافر میں ملے نیت مال استنفاق کی ہے استنفاق کی مال کافر مل رہا تو نہ صرف کہ یہ لون لینا جائز بلکہ بغیر مجبوری کے مل جائے اور ہر طرح کا کریڈٹ کارڈ کا استعمال چاہیے جس میں 100% یقین ہے کہ بعد میں انٹرسٹ دینا ہو جائے. اگر چھوٹے چھوٹے جزوی مسئلے اس کے بعد بھی نکلتے رہے لیکن آج میری بھی مجلسیں بہت زیادہ اور آپ حضرات تو مجھ سے زیادہ مشغول ایک مجلس سے شاید میں 15 منٹ اس کے کھا بھی گیا جو نور باغ میں ہو رہی ہوگی اس لیے اب میں مزید ان سوال و جواب کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں جن کے بارے میں میرا بعد میں یہ خیال ہوا کہ یہ مسئلے پڑھنے کی ضرورت نہیں وہ شخصی مسئلے زیادہ ہیں اجتماعی کا. لیکن بات کو سمیٹتے ہوئے ایک بار یہ عرض کر دوں کہ یہ لون کا مسئلہ اور وہ انٹرسٹ لینے کا مسئلہ ہے جس میں کافر بینک کا سارا انٹرسٹ آپ کے لیے حلال ہے، پرائیویٹ مسلمان ادارے کا انٹرسٹ آگے کوئی کے نزدیک حلال ہے اگر آپ کی نیت مطالبے کے لیے، اور گورنمنٹ بینک کا انٹرسٹ ایک حصہ حلال ہے ایک حصہ فقیر کو دینا، فقیر اگر خود آئے تو وہ دوسرا حصہ بھی رکھ سکتے ہیں مگر جو الگ نہیں ہے تو وہ فقیر کی وجہ سے رکھ رہا ہو، فقیری کی وجہ سے یہ مال کا مالک کوئی اس لیے رکھ رہا ہوں، اداروں کے خمس کا مسئلہ بھی گزر گیا، بظاہر کوئی بات نہیں بچی سوائے کہ اس بات مگر وہ ایک الگ مسئلہ بن رہا کہ یہ جو ایک مسئلہ گزرا کہ جب تک کہ بینک سے پیسہ نہ نکالے اس پہ خمس واجب نہیں کیونکہ وہ آپ کا پیسہ بنائی ہے، تو اگر ہم نے اس سے پہلے ہی خمس دے دیا اب ہم پیسہ بینک سے نکال رہے ہیں تو آگاہ کوئی کے حساب سے اب یہ ہمارا پیسہ بن تو وہ پرانا والا خمس چلے گا کہ نہیں چلے گا، یہ مسئلہ بظاہر بینک کا لیکن حقیقت میں یہ مسئلہ خمس کا، کہتے یہ مسئلہ یہ کہ کیا ایڈوانس میں خمس دینے کی اجازت ہے، ہمیں پتا کہ اگلے مہینے ہمارے پاس ایک لاکھ روپے آ رہے ہیں، ابھی پیسے ہمارے پاس بیکار پڑے تھے ہم نے ایڈوانس میں 20,000 دے، کیا چیز کا مالک بننے سے پہلے اس کو خمس لیا جا سکتا ہے؟ یہ اصل یہ مسئلہ، اس میں یہ والے مسئلے بھی آئیں گے دوسرے بھی آئیں گے، بہت سے لوگ ہمارے ایڈوانس خمس دے رہے ہیں، جواب ہے ایڈوانس خمس جائز نہیں مگر اس کی تفصیل وہ خمس کی وجہ سے آئے گی، اب بینکنگ کو خدا اتنی اس کے اندر مختلف شکے نکل کہ آپ کو اس میں مزید تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں، لیکن یہ ساری گفتگو سننے کے بعد آپ کے ذہن ایک خیال تو یہ آیا ہوگا کہ ہمارے مجتہدین ان مسائل کتنا اشتہار کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے کتنی سہولتیں پیدا ہو رہی ہیں، یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، عام قوم سے تو میں وہ پہلا جملہ کہہ چکا ہوں کہ جس قوم کا مزاج اتنا مجتہد دشمن کہ وہ فقط اس لیے کہ مجتہدین سے بدگمان یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ اس لیے زکات واجب نہیں کرتے کہ ان کی جیب میں نہیں جاتے، لیکن آپ درس میں آنے والے اتنے خوش مسائل اتنی توجہ سے سننے والے آپ کے ذہن میں یہ آیا ہو آنا چاہیے کہ یہ ان کا احسان ہے ان کو اس سے کیا فائدہ مل رہا ہے، اسلام دین مشکل نہ بننے پر اسلام پریکٹیکل مذہب قیامت تک کے لیے ہے تو یہ لفظی نہ ہو عملی جی، اسلام کا نام سنتے ہی خواتین کے جسم میں فریلیاں نہ دوڑ جائیں کہ ہمیں برقع پہنا کر اور وہ بھی شکل ساز والا برقع پہنا کے گھر میں بٹھایا جا رہا ہوں، اسلام باقان قابل عمل یہ اشتہاد کی زحمت ہی سے لی ورنہ ان فتووں سے ان کو خود کیا مل رہا، اس سے تو بہتر یہ فتوا ہوتا جو پرانے مراجے کا تھا کہ یہ سارا کا سارا سود حرام ہے کیوں نہ جو مالے اور آپ نے حرام کر لیے یہ کہاں جائے، یہ مجتہد کو دینا پڑتا، وہ فتوا زیادہ ان کے فائدے کا تھا جو پرانا کہ بینک میں پیسہ رکھ کر جتنا نفع تمہیں ملتا ہے 100% مرضے کو دینا، اور یہ مسئلہ بینک کا نہیں ہے، ہر حرام چیز کا مسئلہ، آپ سوال کریں کہ شراب بیچنا حرام، ایک آدمی نے بیچ دی اور 1,00,000 کما لیا، اب 1,00,000 کا کیا کر، جواب یہ ہے کہ مجتہد کو پہنچا، لیکن اشتہار کیا اور کہا کہ بینکنگ میں یہ نہیں کرے خود خرچ کر، یہ ہمارے مجتہدین ان کے ان کا اشتہار، لیکن اشتہار اس کی بھی حدود ہے، اشتہار اصول دین میں نہیں چلتا، اشتہار ضروریات دین میں نہیں چلتا، چنانچہ آغاز ہوئی کا وہ جملہ جو تھا کہ لا موقع للاجتہاد، اس مجتہد کے لیے اجتہاد کا موقع ہی نہیں جس نے اس مسئلے میں اجتہاد کر لی، یہی آغاز جواد قبرنی نے فرمایا، یہی آغاز سیستانی کہ اگر ہمارے کسی عالم اپنے اجتہاد سے یہ کہا کہ باغ فضل شہزادی کا حق نہیں تھا، ایک آواز آ گئی تو جواب کیا دیا، لا موقع للاجتہاد، یہ کوئی اجتہاد کا مسئلہ، اس مت زہرا ہمارے مذہب کی ضروریات اور اساس ہیں تھے، چنانچہ خالی ان کا دعوی کافی ہے، ہمیں کوئی دلیل بھی نہیں چاہیے، غیروں کو قائل کرنے کے لیے تاریخ ڈھونڈنے والا تھا لیکن اپنی اثر اور جس نے یہ دعویٰ کیا اپنا کے بیچ میں کی کیا وہ تو ضرورت ہی نہیں، یہ مسئلہ تو اصول دین میں طے پا چکا کہ جہاز کا معصومین بھی اس میں ثابت ہے، ان سے ہم گواہ بھی مان نہیں سکتے، یہ خدا رہا نہ موقع لے اشتہار، اور یہی جواب شیخ وحید خراسانی اور شیخ جواد قبرستانی جو دو مراجع میں سے دو مرجع موجود ہیں اور آیت اللہ العظمیٰ آغائے سیستانی کا، جب ایک ایسی شخصیت جو اپنے جہادی کارناموں کی وجہ نہ صرف صاحبان ایمان میں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں میں قابل احترام، لیکن یہ دعویٰ کیا کہ وہ روایتیں جو مصائب زہرا سے متعلقہ ہیں وہ صحیح ہیں، میرے نزدیک دروازہ جلائے جانا ثابت نہیں ہو رہا، اور میرے نزدیک پسلیوں کا ٹوٹا جانا ثابت نہیں ہو رہا، اور میرے نزدیک کمر پہ کوڑا پڑنا ثابت نہیں ہو رہا، یہ جس شخصیت کی بات کی ان کا تو اشتہار بھی ثابت نہیں۔ آیت اللہ سیستانی اصل مسئلے کے جواب کے علاوہ بھی یہ لکھا کہ نجف میں یہ ہمارے زمانے میں رہ چکے، ہوا عجیب المال، ایک عجیب ہے لیکن اشتہار نہیں، لیکن یہ نظریات سامنے آئے تو ان تمام مراجع نے یہ خیال کیے بغیر یہ بہرحال صاحبان علم میں سے شخصیت معممین میں سے ہے، روحانیوں میں سے، تاکہ غلط ہے یہ نظریات، یہ مسلمات مذہب شیعہ میں ہے جس میں تاریخ کو اور سند کو نہیں کٹولا جاتا، جو چیز پیغمبر کی نبوت ثابت، اب اس میں تاریخی واقعات کی سند نہیں دیکھی جائے گی۔ کہا کہ شہزادی کا زخمی ہونا مسئلہ شروع ہوا آغا خوری کے زمانے، لیکن دبا دبا کیونکہ وہ شخصیت کیونکہ براہ راست آغا خوری کی شاگرد وہاں تو ممکن نہ، لیکن آہستہ آہستہ فرمایا مشہور و معروف ان شیعہ، یہ سارے مصائب کے واقعات مشہور و معروف، لیکن جب کھل کے کہہ دیا گیا کہ روایتیں کمزور چنانچہ ثابت نہیں، ان تین مراجع کرام نے فوری قدم اٹھائے اور یہ کہا کہ یہ مسلمان تھے مذہب شیعہ میں سے، اور جو اس کی مخالفت کرتا ہے وہ سال بھی ہے مضل بھی، خود بھی گمراہ ہے دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا، حتیٰ یہ کہ اس شخصیت کے جہادی کارناموں کی وجہ خم کے اندر ان کے اعزاز میں تقریب منعقد ہو رہی، آغا جواد تبریزی کو دعوت نامہ گیا تو نہ صرف یہ کہ دعوت نامہ رد کیا بلکہ میزبان سے کہا کہ اس تقریب کو منسوخ کیا جائے، اور ایسا دباؤ پڑا ہو دیکھا کہ منسوخ کی گئی وہ تقریب، شخصیت بہت ہے نام لے لوں تو شہزاد کو یقین بھی نہ، جن کو معلوم ہے نام وہ میری بات کو ایسے ہی سمجھ رہا، جن کو نہیں معلوم ان کو میں ایک نئے مسئلے میں الجھانا نہیں چاہتا، لیکن بتانا یہ چاہتا کہ یہ جو خیال پیدا ہو جانا کہ اگر مجتہدین یا مرجع میں سے کوئی گمراہ ہو جائے تو کیا ہو، ہمیں ضرورت نہیں ہے دوسرے مراجع موجود، یہ بالکل ہمارا غلط خیال کہ جس طرح پاکستان کی اسمبلیوں کہ آپ کے اداروں کا ایک کلب بن گیا ہے کہ چاہے اپوزیشن میں ہو کہ رولنگ پارٹی، کوئی ایسا قانون منظور نہیں ہونے دیتے جو اس کے خلاف جا رہا ہو، تو مجتہدین کا بھی کوئی کلب ہوگا، وہ کسی ایسی بات پہ اعتراض کریں گے ہی نہیں جس سے مجتہدین کی عزت پہ ہر پا رہا ہو، کوئی حیثیت نہیں رکھتی ان کی عزت عزت زہرا کے مقابلے، چنانچہ ایسی مشہور شخصیت جس کے بارے میں یہ بھی اندازہ کہ اس کی مخالفت کا مقصد یہ کہ بہت سارے ہمارے مقلدین جو اس شخصیت کے جہاد کی وجہ سے متاثر ہمیں چھوڑ دیں، چھوڑ دیں، عصمت زہرا مصائب زہرا شیعہ کا مسلمہ مسئلہ، حوضہ علمیہ نجف نے اعتراض کیا، حوضہ علمیہ خود نے آباد غلط کی، یہ خیال کیے بغیر کہ ایک طرح سے توہین اپنی ہی ہو رہی، نہیں یہ اپنی توہین کا مسئلہ نہیں، یہ مذہب شیعہ کے عقائد کا مسئلہ، اور شیخ جواد تبریزی اس شخصیت کی مذمت کرتے کرتے یہ بھی تحریر کر کہ مسائل سہارا فقط اس دور میں نہیں 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں، اور مسائل سہارا کا اندازہ اس سے کرے کہ لوگوں کو یہ تک پتا نہیں ہے کہ شہزادی دفن کہاں، لوگوں کو یہ تک نہیں معلوم ہے کہ شہزادی کی شہادت ثبوت، چھوٹا المیہ یا چھوٹی ٹریجڈی نہیں، رسول کی اخلاقی بیٹی، بعض مسلمان کہتے ہیں رسول کی 4 بیٹیاں، وہ بھی اس کو مانتے ہیں کہ رسول کی وفات کے بعد فقط فاطمہ صدیقہ، جب 3 دوسری بیٹیاں تھیں وہ پہلے مر چکی، اور ہمارا ایک نظریہ کہ نہیں ایک ہی بیٹی رسول کی اکلوتی بیٹی، کسی بھی بڑی شخصیت کا انتقال ہو آدمی کچھ عرصے تو ان کے وارثوں کو یاد رکھتا، ابھی ابھی پیغمبر کا انتقال ہوا، اچھا ایسا بھی نہیں کہ قوم کا جوش کیونکہ سوڈے کا ابال تو اب 10 سال ہو گئے کسی کو مرے ہوئے بھول بھی گئے کہ ان کی اولادیں کہاں، آغا گرو جگدی کی اولادیں کہاں، آغا اسمیانی کی اولادیں کہاں، آغا حکیم کی اولادیں کہاں، وقت گزرنے سے ذرا جوش ٹھنڈا ہوتا، اتنا بھی زیادہ سے زیادہ 3 مہینے زندہ رہے، اور جس روایت کی وجہ سے آج میں چند جملے کہہ رہا ہوں یہ تو 2.5 مہینے کی روایت، فقط 2.5 مہینے میں یہ سارے مسائل واقع گزرے، ابھی ابھی پیغمبر کا انتقال ہوا، امت مسلمہ رسول کے گھر میں نڈال، مگر کیا ماحول بن گئے کہ مولا شہزادی کی قبر کا نشان بھی سامنے نہ لا سکے اس طرح چھپایا کہ آج تک ہمارے پاس تین روایتیں 40 والی اس وقت ہوگی آج بھی کم از کم تھی یا اپنے حجرے میں دفن جو سب سے کم مشہور ہے لیکن سب سے معتبر یا جنت الوقیع میں دفن جو سب سے زیادہ مشہور ہے اور سب سے کم معتبر یا جنت کے ٹکڑے میں دفن اور یہ پتا نہیں چل پا رہا کہ 14 جماعت الاولیٰ کو دنیا سے رخصت ہوئی کہ 3 جماعت الثانی چنانچہ ہمارا طریقہ کار وہی جو مجتہدین نے منا کے آخر میں لکھا کہ جو کہ قبر سیدہ کے بارے میں 3 امکان تو تینوں جگہ جاؤ تینوں جگہ زیارت کرو دونوں روایتوں کا استعمال ہے دونوں دن مجلس قائم کرو دونوں دن ماتم کرو لوگ کہتے ہیں کہ مجتہدین حوضے میں بیٹھ کے کیا کرتے ہیں کہ آج تک یہ مسئلہ حل نہ کر پا وہ ایک الگ مسئلہ میں کہتا ہوں اس میں بہتر بھی ہے کہ یہ مسئلہ حل تھا اگر مصائب زارہ ایک کے بدلے 2 دن بیان ہو جائے تو کون سا اس میں نقصان ہے بلکہ زیادہ ہی بہتر کیونکہ مسائل کم نہیں جیسا کہ میں نے منگل کو بڑے امام بڑے میں کہا یہ سارے وہ مسائل جو سبب بنے تھے کربلا کی مصیبت ہو کربلا کی ہر مصیبت مدینے میں چھوٹے پیمانے پر کربلا کی مصیبت خیمے جلنا ہے تو یہاں دروازہ جلنا بیویوں کے کوڑے پڑنا ہے تو یہاں پہلو کے وہ کوڑا پڑا جس کا نشان آج جب شہزادی کو غسل دیا جا رہا ہے اس وقت تک کسی پہ موجود ہے کربلا کے مصائب اگر بیویوں کی چادر چننا تو یہاں جلتے دروازے کو اس طرح کھولا گیا تھا کہ زہرا سب کے سامنے آ جائے پردہ بچانے کے لیے دروازے کے پیچھے گئی اور محسن شہید ہو اگر وہاں اصغر کا لاشا ہے تو یہاں محسن کا لاشا مگر وہاں کے بارے ایک جملہ کہے کہ مسلمان پچ نکلتے وہ بڑے مسائل سے لے کے جنگل میں تھے ویرانے میں تھے وہاں یا دشمن تھے یا حسین والے چنا کے بعد کیا جواب دیا جائے اس بہانے کی گنجائش بھی نہیں ہے مدینے یہ کوئی جنگل نہیں یہ کوئی ویرانہ نہیں یہ بڑا شہر شہر کا بھی کوئی کونا یا گلی نہیں ہے گجرائے فاطمہ روضہ رسول مسجد النبوی کے اندر مدینے میں ہر جگہ سناٹا چاہے گا مرکز مدینہ مسجد وہاں کون سا سناٹا آگ وہی لائی دروازہ وہی جلایا گیا کوڑا وہی مارا گیا محسن کو وہی شہید کیا گیا بالکل مرکز مدینہ میں جہاں 24 گھنٹے مسلمان رہتے ہیں آج کی بے حسی سبب بنی تھی کہ کل کربلا میں مسائل اتنے عروج پر پہنچے اور یہ جو وقت عین یہ وقت 12:30 اس وقت مدینے میں 10:30 بجے ہو عین یہ وہ وقت ہے کہ سیدہ کا جنازہ تیار کر کے رکھا جا چکا اب ہم مسائل کی اس منزل پر ہیں کہ فاطمہ دنیا سے رخصت ہو چکی زینب و کلثوم حسن اور حسین ہائے اما کہہ کے جنازے پہ گر چکے اب غسل و کفن سے فارغ ہو کے جنازہ رکھا گیا بس ایک ہی جملہ جو یہاں کا طریقہ کار ہے کہ تفصیل میں ہم نہیں جاتے جنازہ تیار ہے 10:30 بج چکے ہیں دن کے اٹھایا کیوں نہیں جا رہا حکم ہے اسلام کا کہ جلد از جلد غسل و کفن پہ آؤ مولا نے اس پہ عمل کر لیا مگر یہ بھی تو حکم ہے کہ جلد از جلد دفن کرو اس کو اتنا ٹالا جا رہا ہے کہ گھنٹے 2 گھنٹے نہیں 12 گھنٹے آج دوپہر کے 10 بجے اگر جنازہ تیار ہے تو رات کے 10 کے بعد اٹھا اس کی بھی وجہ ہر ایک کو پتا شہزادی کی وہ وصیت کے تاریخی ایک شب میں میرا جنازہ اٹھا جو مسائل میں آج رات کو پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں کسی نامحرم کی نکاح نہ پڑے بس ایک ہی جملہ اس کو مسائل سمجھیے کہ تقریر کا اختتام جس بیوی کو اپنے پردے کا اتنا خیال ایک سنت حکم خدا کہا کہ نہیں یہ سنت ہی تو ہے نا اس کو میرے پردے کے خاطر قربان کیا جا سکتا ہے اگر کہ اس میں ایک مسئلہ ایسا ہوگی جن شخصیتوں کو آنے سے روکنا نشان قبر کی نشاندہی سے روکنا کئی مسئلہ ہے اسی تاریخی شب مگر 12 گھنٹے جس کا جنازہ روکا گیا وہ دفن فوراً مستحب ہے اس میں تاخیر کی گئی فقط اس لیے فقط اس لیے بھی کہ پردہ محفوظ ہے اسی کی بیٹیاں وہ بیٹیاں جو آج اپنی ماں کے جنازے کا پردہ دیکھ رہی ان کو کس حالت میں کوفہ اور شام کے بازار اور دربار میں لے جایا گیا یہ مسائل میں دوہرا ہوں جو سب سے زیادہ ہمارے امام زمانہ کو رولاتے ہیں چنانچہ ان مسائل زہرا کو سننے کے بعد طلب کے دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ پرور دکھارا اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما جس کے ذریعے صاحبان ایمان کی ساری پریشانیاں بھی دور ہو اور مسائل زہرا کا انتظام بھی جلد از جلد دیا جا سکے اس کے ساتھ آج کا میرا معروضہ مکمل ہوا جیسا کہ تقریر کے انداز سے بھی آپ کو لگا کہ اب مسائل پورے ہو گئے آج سوال و جواب کے لیے میں نے وقت دینے کی بات کہی تھی وہ انشاءاللہ شاء اللہ باقاعدگی ایک آدھ درد کے آخر میں 10 منٹ ہم اور آپ کا ہمارے جواب کا مرحلہ گزریں گے، لیکن وہ 13 ستمبر کے اتوار سے سلسلہ شروع ہوگا. آج مجھے بھی جلدی ایک جگہ جانے، آپ حضرات کی بھی 2 مجلسیں کم از کم کارادر میں ہیں، چنانچہ ایک مرتبہ ہم یہاں کے دستور کے مطابق رخصت ہوتے ہیں یا درود بھیجتے جائیے محمد والے محمد.